بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد، منفوضات حکیم الامت مولانا مجدد ملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی، اس کتاب کا یہ تیسرا جلد ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں عجب کا تیسرا امر یہ فرمایا کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور عجیب واقعہ ہے یہ، غالباً میں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم نماز تہجد کے لیے معمول کے موافق اٹھے اور خانقاہ سے جانب صحرا تشریف لے چلے، اور یہ خادم بھی ساتھ ہو لیا. تھوڑی دور چل کر ایک شہر میں پہنچے، یہ مریض بھی ہمراہ رہے. وہاں ایک مکان میں داخل ہوئے، اس مکان میں ایک مجمع ہے، وہ لوگ آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. آپ مسرت پر بیٹھ گئے، یہ مریض بھی کسی گوشہ میں جا بیٹھے. قریب کوئی کوٹھڑی ہے، اس میں سے کسی مریض کے کرہنے کی آواز آ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ آواز بند ہو گئی، پھر ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کسی کے غسل کے وقت پانی گر رہا ہے. پھر وہ آواز بھی موقوف ہو گئی، اور چار شخص ایک جنازہ لیے ہوئے نکلے. ان کے ساتھ ایک بوڑھے شخص بھی ہیں، اور وہ جنازہ حضرت کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا. آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور ہمراہی لوگ جنازہ کو لے کر چلے گئے، اور حضرت پھر اسی طرح اپنی جگہ پر آ بیٹھے. ماں اپنے مجمع ثابت ہی کے کچھ دیر گزری تھی کہ ایک شخص نصرانی حاضر ہوا. حضرت نے اس کے گلے سے صلیب اتار لی، اور اس کا زنار توڑا، اور کلمہ پڑھا کر اس مجمع سے یہ فرما کر کہ یہ ہے وہاں سے واپس تشریف لے چلے، اور مکان پر تشریف لے آئے، اور نماز تہجد میں مشغول ہو گئے. شب گزر جانے کے بعد مرید نے صبح کے وقت حضرت سے سوال کیا کہ حضرت کیا معاملہ تھا. حضرت نے فرمایا کہ وہ مقام شہر موصل تھا، موصل شہر جو عراق میں ہے، اور وہ جماعت ابدال کی تھی، جس میں وہ جنازہ لائے اور شیخ عبد القادر جیلانی نے وہ جن لوگوں کا جنازہ پڑھا وہ ابدال کی جماعت تھی، اور وہ ایک ابدال بیمار تھا، وہ بیمار بھی اسی جماعت کا ایک فرد تھا. اس جماعت نے باطنی طور پر مجھ کو اطلاع دی تھی کہ یہ قریب مر گئے ہیں، ان کی جگہ کسی کو معین فرما دیجئے، اس لیے میں وہاں گیا تھا. جب ان کا انتقال ہو گیا، میں نے جناب باری تعالیٰ سے ان کی جگہ کسی کو مقرر کرنے کے لیے عرض کیا. حکم ہوا کہ روم میں ایک نصرانی کنیسہ میں صلیب پرستی میں مشغول ہے، اس کو ان کی جگہ کر دیا جاوے. میں نے عرض کیا کہ اس کو کیسے حاضر کیا جاوے، سو وہ خر قیادت کے طور پر حاضر ہو گیا، اور اسی وقت مسلمان کر کے ابدال کے رتبہ پر فائز کر دیا گیا، اور یہ بتلا دیا گیا کہ کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے اور اپنے کمال پر ناز نہ کرے، سب کچھ ہمارے فضل پر موقوف ہے. ذالک فضل اللہ جو فیہ من یشاء. یہ ہے ملفوظات مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی، صفحہ 48 کا سے اقتباس. اس جماعت کا، یعنی جماعت حنفیہ یا جماعت دیوبندیہ یا جماعت صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو صاحب ابدال کہلاتے ہیں، وہی اس دنیا کو چلاتے ہیں، اس دنیا کا تصرف وغیرہ انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. چنانچہ ابدال میں سے ایک شخص فوت ہوا اور عبد القادر جیلانی صاحب کو جن کو انہوں نے اس کتاب کے اندر غوث اعظم لکھا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا شرک کا کلمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو غوث اعظم کہنا، کیونکہ غوث کا مطلب یہ ہے، غوث اعظم کا مطلب یہ ہے کہ مدد کرنے والا، مدد کرنے والا مشکل کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں غوث اعظم، اور پھر بھی لفظ اعظم بھی اس کے ساتھ ہے، یعنی بہت بڑا مدد کرنے والا مصیبت کے وقت اور مشکل وقت، اور یہ صفت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی غوث اعظم ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی غوث اعظم نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہوں نے اس مقام پر جو ہے اس شخص کو غوث اعظم کہا، عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آدمی جو مرا وہ صاحب ابدال تھا بقول مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے، اور پھر اس میں عجیب بات یہ ہے کہ اس کی جگہ پر بجائے کسی ایسے آدمی کو مقرر کرنا کہ جو پہلے سے مسلمان ہو، نیک ہو، زاہد ہو، عابد ہو، بلکہ اس کی جگہ پر ایک نئے آدمی کو جو پہلے وہ نصرانی ہے، مسیحی ہے، اور صلیب کا ادھر کام کرتا ہے، صلیب کی عبادت لوگوں سے کرواتا ہے، اس کو منگوایا گیا اور فوری طور پر اس کے زمنار اتار لیا گیا، صلیب اس کے گلے سے اتار لی گئی اور فوراً اس کو وہاں مسلمان کر کے اس کو وہاں مقرر کر دیا گیا، یعنی فوراً ہی مسلمان کر لینے کے بعد اس کو اس مرتبے پر بھی بٹھا دیا گیا، اس کو بجائے اس کے کہ اب نیا نیا مسلمان ہوا ہے اب اس کو ٹائم بھی لگے گا، لیکن نہیں نہیں، اس کو درجہ ابدال کا بھی دے دیا گیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس بات کی وضاحت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے کلام میں ایک اور جگہ پر موجود ہے، ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 7 صفحہ 20 مرفوض نمبر 33 فرماتے ہیں، ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جو بزرگ صاحب خدمت ہیں، ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جو بزرگ صاحب خدمت ہیں، تعلق تقویمیات اور اختفاء میں ان کی ایسی شان ہے جیسے حضرت خضر علیہ السلام، اس لیے ان کا پتہ لگنا بھی مشکل ہے، وہ مثل CID کے مخفی ہیں، اس لیے ان کی تلاش بھی بیکار ہے، نیز چونکہ وہ تصرفات تقویمیہ میں مامور اور مضطر ہیں، اس لیے اگر ان کو راضی رکھو تب کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر کوئی ناراض رکھے تو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، وہ جو کرتے ہیں حکم سے کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک شخص نے حضرت شاہ صاحب سے شکایت کی کہ حضرت آج کل دہلی کے اندر منتظم حکام میں بڑی سستی چھائی ہوئی ہے، ہر کام میں اندھیر ہے۔ فرمایا، میاں آج کل یہاں کے صاحب خدمت ڈھیلے ہیں۔ مزاحم فرمایا کہ انتظام کے لیے ضرورت ہے مضبوط آدمی ہونے کی۔ عرض کیا گیا کہ کون صاحب ہیں؟ فرمایا کہ بازار میں فلاں سمت میں خربوزے بیچ رہے ہیں، وہ ہیں، یعنی صاحب خدمت ابدال۔ عرض کیا گیا کہ ملاقات کراؤں؟ فرمایا کہ کراؤ۔ یہ شخص ان کے پاس پہنچا، جا کر سلام مسنون عرض کر کے کہا کہ مجھ کو کچھ خربوزوں کی ضرورت ہے، کہا کہ لے لو۔ اس نے کہا کہ پہلے دیکھ لو کہ پھیکے تو نہیں، کہا کہ دیکھ لو۔ اس شخص نے تمام خربوزے ٹوکرے کے کاٹ ڈالے اور اخیر میں کہہ دیا کہ اچھے نہیں ہیں، میں نہیں لیتا۔ اس آدمی نے کہا بہتر، یہ چلا آیا، آ کر حضرت شاہ صاحب سے تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت نے فرمایا دیکھ لو یہ ایسے ہیں، یعنی کتنے ڈھیلے ہیں کہ تم کو اس نے کچھ بھی نہیں کہا، تم نے پورے کے پورے اس کے خربوزے بھی کاٹ ڈالے۔ انہی کا اثر زہری حکام پر ہے۔ تقریباً ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ دفاتر تمام کاروبار میں ترقی، لوگوں میں تیزی اور چستی پیدا ہو گئی۔ اس شخص نے پھر دوبارہ حضرت شاہ صاحب سے جا کر عرض کیا کہ آج کل تو دہلی کے اندر کاروبار میں بڑی رونق ہے، لوگوں میں خوب چستی طراری پیدا ہو گئی۔ فرمایا کہ اب صاحب خدمت بھی ایسے ہی تیز اور طرار ہیں۔ عرض کیا کہ وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ فتح پوری کے بازار میں ایک سکتے ایک چھدا میں ایک کٹورا پانی پلاتے پھرتے ہیں. صاحب خدمت وہ ہیں دو کٹوروں کی جھنکار لگا رہے ہوں گے. عرض کیا کہ ملاقات کراؤں. فرمایا کراؤ. یہ شخص فتح پوری بازار میں پہنچا, دیکھا کہ ایک صاحب مشک کندھے پر کاندھے پر لگائے اور کٹوروں کی جھنکار کے ساتھ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ایک چھدام میں ایک کٹورا پانی. اس شخص نے ایک چھدام دی اور ایک کٹورا پانی مانگا, انہوں نے دے دیا. اس نے یہ کہہ کر گرا دیا کہ اس میں تین کا ہے اور دوبارہ مانگا. انہوں نے دریافت کیا کہ اور چھدام ہے, اور چھدام ہے جس کے بدلے میں تم یہ لینا چاہتے ہو پانی. اس شخص نے کہا کہ اور تو میرے پاس چھدام نہیں ہے. اس کے کہنے کے ساتھ ہی ایک چپت رسید کیا, یعنی تھپڑ ایک چپت رسید کیا اور کہا کہ جب چھدام نہ تھی تو دوسرا کٹورا کیسے مانگا. کیا خربوزے والا سمجھا ہوگا, کیا خربوزے والا سمجھا ہوگا. یہ شخص بھاگا اور حضرت شاہ صاحب سے یہ واقعہ عرض کیا کہ حضرت وہ تو بڑے تیز ہیں. فرمایا کہ تم ہی دیکھ لو. ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص شاہ صاحب ممدو کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت میں صاحب خدمت کو دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا بہت اچھا, ایک کوری ٹھیکری لاؤ. وہ شخص کوری ٹھیکری لایا. حضرت شاہ صاحب نے اس پر کچھ لکیریں سی بنا کر فرمایا کہ فلاں مقام پر سرکاری فوج پڑی ہے, وہاں کچھ فاصلہ سے ایک شخص جوتے گانٹتے ملیں گے, موچی ہوں گے, ان کو یہ ٹھیکری دے دینا. وہ شخص ٹھیکری لے کر پہنچا, دیکھا کہ ایک شخص بیٹھے ہوئے جوتے گانٹ رہے ہیں. بظاہر صورت بھی چیماروں جیسی بنا رکھی تھی اس شخص نے جا کر ٹھیکری دی. انہوں نے لے کر جوتے گانٹنے کا جو سازو سامان پھیلا پڑا تھا اس کو ایک جگہ جمع کیا. اس طرف فوراً فوجی افسر نے بگل دیا کہ کوچ ہے, سب سامان جمع کر لو. پھر انہوں نے اس سامان کو اپنی جھولی میں بھرا. دوسرا بگل ہوا کہ سب خیمے ڈیرے اکھاڑ ڈالو. فوج نے ایک دم خیمے ڈیرے اکھاڑ ڈالے. وہ جھولی گلے میں ڈال کر کھڑے ہوئے. ایک دم بگل ہوا کہ کوچ کے لیے تیار رہو. اس کے بعد یہ بیٹھ گئے تو بگل ہوا کہ سب سامان اتار ڈالو. پھر جھولی میں سے سامان نکالا, سب خیمے گاڑ دینے کا بگل ہوا. اس آدمی نے, وہ موچی جو تھا, وہ بیٹھ گیا. جب بیٹھ گیا تو پھر سے فوج نے فوری طور پر خیمے لگا دینے کا آرڈر دے دیا. یہ بیٹھ گئے تو بگل ہوا کہ سب سامان اتار ڈالو. پھر جھولی میں سے سامان نکالا, یعنی اس موچی نے, صاحب عبدال نے, سب خیمے گاڑ دینے کا بگل ہوا. پھر اس سامان کو اس شخص نے پھیلایا تو سب فوج نے بھی بگل پر سامان پھیلا دیا. اسی طرح دو تین مرتبہ ہوا. فوجی لوگوں نے باہم کہا کہ افسر کا دماغ خراب ہو گیا ہے, اس کی ڈاکٹری کراؤ. یہ شخص تمام تماشا دیکھ کر چلا آیا اور آ کر حضرت شاہ صاحب سے سب قصہ بیان کیا. فرمایا کہ اہل خدمت ایسے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ کانپور و نواح کانپور میں نمازیوں کی اس قدر کثرت ہوئی کہ کوئی حد باقی نہ رہی. کسی سے معلوم ہوا تھا کہ اس وقت جو وہاں پر کتب تھے وہ نمازی تھے. یہ حالت تھی کہ جس نے ساری عمر نماز نہ پڑھی تھی وہ بھی نماز پڑھنے لگا. کہ جس جگہ پر وہ کتب جو تھا وہ نمازی تھا, تو اس وجہ سے وہاں سب لوگ نمازی ہو گئے. شیخ اکبر فرماتے ہیں, یعنی ابن عربی الصوفی, شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ہر گاؤں میں ایک کتب ہوتا ہے مگر اکثر مجذوب ہوتا ہے اور کارخانہ تقویم یا اکثر مجذوبین کے ہاتھ میں ہوتا ہے, کبھی کبھی سالک بھی ہوتا ہے. یعنی یہ مجذوب ہوتا ہے, نہ نماز کے قریب آتا ہے, نہ روزہ رکھتا ہے, نہ کوئی عبادات میں سے وہ کچھ کرتا ہے. مجذوب ہے, دیوانہ ہے, پاگل ہے, ایسے پڑا رہتا ہے گندگی کے اندر پڑا رہتا ہے. اس لیے اس کو نماز روزے وغیرہ کا عمل وہ نہیں کرتا. لیکن کہتی ہے کہ بعض اوقات وہ سالک بھی ہوتا ہے. سالک کا مطلب یہاں, یعنی بعض اوقات وہ نماز پڑھنے والا بھی ہوتا ہے اور نیکی کرنے والا بھی ہوتا ہے. بعض اوقات مسلمان ظاہری طور پر مسلمان مومن بھی ہوتا ہے, لیکن عام طور پر اس قسم کے جو صاحب ابدال لوگ ہیں وہ مجذوب ہوتے ہیں, گند میں پڑے رہتے ہیں, وہ نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ کسی نیکی کی وہ بات کرتے ہیں. یہ ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ملفوظات جو مولانا صاحب نے یہاں بیان کیے ہیں. یہاں مولانا صاحب نے جو بیان کیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کائنات کے اندر, اس کائنات کو چلانے والے صاحب خدمت ابدال ہوتے ہیں. وہ صاحب خدمت ابدال ایسے ہیں, مجنون ہوتے ہیں, دیوانے ہوتے ہیں, پاگل ہوتے ہیں, اور وہ کسی نہ کسی شکل میں رہتے ہیں, کسی نہ کسی شکل میں رہتے ہیں. جیسے وہ خربوزہ بیچنے والا, اور پھر وہ پانی بیچنے والا, اور اس کے بعد پھر کبھی گندگی میں جو لوگ پڑے رہتے ہیں, کبھی اس شکل میں ہوتے ہیں, کبھی کسی شکل میں ہوتے ہیں, کبھی کسی شکل میں ہوتے ہیں. اس بارے میں میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے ایک انہی کی ملفوظات سے ایک اور حوالہ نقل کرتا ہوں. یہ ملفوظات مولانا احمد رضا خان, ملفوظات مولانا اشرف علی صاحب تھانوی, جلد نمبر 1 صفحہ 202, ملفوظ نمبر 269. فرمایا کہ قطب التکوین کو, قطب التکوین کو یعنی پوری کائنات کے اندر جو تصرف ہوتا ہے, تکوینی امور وغیرہ جو ہیں ان کا جو قطب ہوتا ہے, فرمایا قطب التکوین کو اپنی قطبیت کا علم ضروری ہے کہ وہ قطب ہے, مگر قطب الارشاد کو ضروری نہیں. ابدال وغیرہ بھی تکوینیات سے متعلق ہیں, ابدال وغیرہ بھی تکوینیات سے متعلق ہیں. قطب الارشاد میں تعدد ضروری نہیں, قطب التکوین متعدد ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے قطب الارشاد یعنی دنیا کو تعلیم دینی دینے والا, وہ شخص جو ہوتا ہے اس کو قطب الارشاد کہتی ہے, اور ایک ہے قطب التکوین جو کائنات کو چلاتا ہے. یہ دونوں انسانوں میں سے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. فرماتے ہیں قطب الارشاد میں تعدد ضروری نہیں, قطب التکوین متعدد ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں ایک سے, مگر قطب الاقطاب تمام عالم میں ایک ہوتا ہے. قطب الاقطاب تمام عالم میں ایک ہوتا ہے, اس کا نام غوث ہے. غالباً اسی وجہ سے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہتے ہیں. اہل کشف ان کو پہچانتے ہیں, عام آدمی نہیں پہچانتا ان کو, اہل کشف ان کو پہچانتے ہیں. قطب التکوین دائماً ہمیشہ, اور قطب الارشاد احیاناً کبھی کبھی متعدد بھی ہوتے ہیں. اسی سلسلہ میں فرمایا زمانہ تحریک خلافت میں, زمانہ تحریک خلافت میں خانقاہ کے پاس ذرا فضل سے گولر کے نیچے پاس ذرا فضل سے گولر کے نیچے میرے مکان کے سامنے, ایسا ہی لکھا ہے, میرے مکان کے سامنے ایک نہ ایک مجذوب رہا کرتے تھے. گولر کے نیچے میرے مکان کے سامنے ایک نہ ایک مجذوب رہا کرتے تھے. میں سمجھتا تھا کہ شاید من جانب اللہ حفاظت کے لیے مقرر ہیں. ایسے مجاذیب بدلتے بھی رہتے ہیں جیسے سرکاری حکام گورنمنٹ کے بدلتے رہتے ہیں. یہ مولانا حکیم الامت صاحب کا ملفوظات نمبر 1 سے اقتباس تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو لوگ کائنات کو تصرف میں لاتے ہیں, تصرف کرتے ہیں کائنات کے اندر, وہ صاحب ابدال کہلاتے ہیں. اور وہ مولانا اشرف علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے مکان کے سامنے بھی ایک مجذوب دیوانہ پاگل رہا کرتا تھا, اور میرا یہی خیال تھا کہ اس آدمی کے ہاتھ میں اس کائنات کا تصرف ہے, اور یہ آدمی صاحب تکوین ہے, اور یہ آدمی صاحب خدمت ابدال ہے. ملفوظات حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی, جلد نمبر 1, ملفوظ نمبر 286 میں لکھا ہے. ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ظہور و حلول میں کیا فرق ہے, ظہور و حلول میں کیا فرق ہے. یہ ایک صوفی اصطلاح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے مخلوق میں سے, اللہ تبارک و تعالی مخلوق میں سے کسی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ظہور. اور اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے اندر حلول کرتا ہے, مخلوق کے اندر اللہ تبارک و تعالی حلول کرتا ہے, داخل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی. تو خلو کا معنی ہے داخل ہونا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق میں سے کسی کے اندر داخل ہو جانا, اور ظہور کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کے سامنے کسی مخلوق کی مخلوق میں سے کسی کی شکل میں ظاہر ہونا. ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ظہور و حلول میں کیا فرق ہے؟ فرمایا جیسے سورت کو عکس کے آئینہ میں اس کا ظہور ہے نہ کہ حلول. مثال یہ دیا کہ انسان جب آئینہ دیکھتا ہے, آئینہ جب دیکھتا ہے تو اس آئینہ کے اندر انسان کو اس کی اپنی شکل نظر آتی ہے. تو انسان کو جو آئینہ کے اندر اس کی اپنی شکل نظر آتی ہے یہ ظہور ہے یا حلول نہیں, یعنی انسان اس آئینہ کے اندر داخل نہیں ہوا, اس آئینہ کے اندر اس نے حلول نہیں کیا, اس کے اندر وہ داخل نہیں ہوا, بلکہ یہ اس کے اندر ظاہر ہوا. جیسے سورت کا عکس کے آئینہ میں اس کا ظہور ہے نہ کہ حلول. باطل انسانی یعنی انسان کا سایہ, باطل انسانی یعنی انسان کا سایہ, کہ انسان کا ایک ظہور ہے جس انسان کا سایہ ہے, انسان کے ساتھ ساتھ وہ چلتا ہے, انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, انسان کا ایک ظہور ہے باطل انسانی یعنی انسان کا سایہ, کہ انسان کا ایک ظہور ہے, انسان اس میں حلول کیے ہوئے نہیں. صوفیہ کی ایسی مثالوں سے نادانوں کو شبہ حلول کا ہو جاتا ہے, اس لیے مولانا اس سے تبریہ فرماتے ہیں. اس مقام پر مولانا شرف علی سمسانوی نے جو مذاق کی ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صوفیہ کا جو عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق کی شکل میں ظاہر ہونا, اس سے بعض لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ وہ لوگ حلول کے قائل ہیں, حالانکہ یہ بات غلط ہے, وہ حلول کے قائل نہیں بلکہ وہ ظہور کے قائل ہیں. ہمارا سوال اس پر یہ ہے, مولانا شرف علی سمسانوی تو نہیں ہیں دنیا میں زندہ, ان کے جو معتقدین ہیں خاص طور پر تبلیغی جماعت والے جو ان کا مشن لے کر پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں, جیسا کہ ملفوظات مرزا الیاس کے اندر خود مذکور ہے کہ جماعت تبلیغ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. تو ہمارے ان لوگوں سے یہ سوال ہے کہ ٹھیک ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ صوفیہ جو ہے وہ حلول کے قائل نہیں ہے, لیکن ہمیں ایک بات آپ یہ بتاؤ کہ ظہور اور حلول, صوفیہ ظہور کے تو قائل ہے, اب ظہور کے حساب سے جس کو تم ظہور کہتے ہو کوئی انسان کی شکل جو آئینہ کے اندر اس کو نظر آتی ہے وہ انسان کی اپنی شکل ہوتی ہے یا کوئی غیر شکل ہوتی ہے, یہ سوال ہے. انسان کی اپنی شکل ہے یا وہ غیر شکل ہے؟ وہ اسی انسان کی اپنی شکل ہے, وہ شکل جو آئینہ کے اندر انسان کو نظر آتی ہے وہ شکل بھی انسان کا غیر نہیں بلکہ خود اس انسان کی اپنی شکل ہے. وہ جیسے آج کل ٹی وی کے اندر جہاں ٹی وی اسٹیشن سے ریلے ہو رہا ہوتا ہے, کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے, اس کے اندر جو آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے یا وہ انہوں نے کیسٹ لگائی ہوتی ہے تو وہ وہاں سے ریلے ہو رہا ہوتا ہے, وہاں سے وہ نشر اس کی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جہاں جہاں بھی دنیا کے اندر لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں بھی کہہ لو لوگ ٹی وی اسٹیشن کے اندر وہ تصویر آ رہی ہوتی ہے, حالانکہ وہ آدمی جہاں ہے ایک جگہ پر ہے جہاں اس نے اپنا ریکارڈ کرایا یا وقت کے طور پر وہ بیٹھا بھی ہوا ہے وہاں سے وہ بیان دے رہا ہے بیان کر رہا ہے یا اس کی کیسا لگی ہوئی ہے, تو وہ آدمی ایک ہی جگہ پر موجود ہے لیکن اس کی تصویر لاکھوں اور کروڑوں کی شکل میں کروڑوں جگہ پر دکھائی جا رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ تصویر کے حساب سے آدمی ایک سے زیادہ تو نہیں ہو جاتے, وہ تصویر کس کی ہے؟ اسی ایک آدمی کی تصویر ہے, وہی ایک آدمی کہلائے گا. ہاں جس طرح کے کسی آدمی کی تصویر بنا کر کاغذ کے اوپر تم پھیلا دو, دنیا کے اندر اس کی تصویر پھیلا دو, تو وہ آدمی تو ایک ہی ہے نا, اس کی تصویریں جتنی بھی بنتی چلی جائیں گی لیکن وہ آدمی تو ایک ہی رہے گا. تو اس حساب سے آئینہ کے اندر جو شکل نظر آتی ہے وہ آدمی کی اپنی ہی شکل ہوتی ہے. تو اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کسی کے اندر ظہور فرماتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ظہور فرماتا ہے, تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظہور فرمایا ہے دونوں ایک ہیں. دونوں ایک ہے, یعنی آئینہ کے اندر جیسے شکل ایک نظر آتی ہے آدمی کی, وہی شکل نظر آتی ہے جو سامنے انسان بیٹھا ہوا ہو اسی کی شکل اس کو نظر آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مخلوق کے اندر جب وہ ظہور فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ چیز جو زہر میں ہمیں نظر آ رہی ہے شکل اس کی, معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں آئینہ کی تصویر کی طرح. تو خواہ وہ حلول ہو خواہ وہ ظہور ہو مطلب تو ایک ہی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اندر حلول کر جائے اور اس کے اندر ضم ہو جائے اس کے اندر, حتیٰ کہ اس مخلوق کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت بالکل نہ رہے اور وہ ہو جائے جس نے اس کے اندر حلول کیا ہے. تو وہ بھی ایک جان بن جاتے ہیں جس نے اس کے اندر حلول کیا اور جس کے اندر وہ حلول ہوا. جب وہ دونوں ایک جان ہو جاتے ہیں دو جانیں ان کو نہیں کہا جاتا. یہی وجہ ہے کہ صوفیہ دوئی کے سخت مخالف ہیں, نفس دوئی کے سخت مخالف ہیں, اس لیے اسے حلول کہا جائے یا اسے ظہور کہا جائے, دونوں شکلوں کے اندر دونوں صورتوں کے اندر بات تو ایک ہی رہے گی, یعنی وحدت الوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ پوری کائنات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی میں حلول کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی شکل میں ظاہر ہو کسی کے اندر ظہور کرے. مسئلہ تو ایک ہی ہے کہ اللہ اور یہ مخلوق نعوذ باللہ من ذلک ایک ہو گئے, اور یہ ایک ایسا کفر ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آتے رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں, ان انبیاء کی امتوں میں سے کسی امت کا ہی عقیدہ نہیں تھا, ان کا عقیدہ صرف شرک کا ہوا کرتا تھا, وہ اللہ کی ذات کو علیحدہ طور پر مانتے تھے اور مخلوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کرتے تھے کہ جو اللہ کے اختیارات ہیں وہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تفویض کر دیے ہیں, مخلوق ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا تصرف کرتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی وہ بجا طور پر مانتے تھے, لیکن یہ جو وحدت الوجود کا عقیدہ آیا ہے یہ کسی نبی کی امت کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ ملحدوں کا عقیدہ ہے, یہ ملحدوں کا عقیدہ ہے جو یہ وجود میں آیا ہے والعیاذ باللہ تعالی. مولانا اشرف علیہ ثانوی نے اپنی اس ملفوظات کے اندر بہت کچھ باتیں لکھی ہیں, بہت سی باتیں جمع کی ہیں. اب یہ ملفوظ صاحب آپ لوگوں کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں, جلد وہی ہے, پہلا ملفوظات مولانا اشرف علیہ ثانوی اور ملفوظ نمبر 379 اور صفحہ 250. ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت غلام احمد قادیانی کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے ذرا بھی تو خیال نہیں ہوا کہ میری عاقبت خراب ہوگی, خدا کو کیا منہ دکھلاؤں گا. فرمایا کہ آپ تو نبوت کے دعوی پر اس قدر تعجب کر رہے ہیں, لوگوں نے خدائی دعوے کیے ہیں, لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے ہیں مگر حسین بن منصور پر شبہ نہ کیا جائے, یعنی لوگوں نے خدائی دعوے کیے ہیں اور حسین بن منصور نے بھی خدائی دعویٰ کیا تھا مگر حسین بن منصور پر نہ اعتراض کیا جائے کیونکہ اس کو تو یہ ولی اللہ سمجھتے ہیں, مگر حسین بن منصور حلاج پر شبہ نہ کیا جائے کہ انہوں نے ان الحق میں خدائی کا دعویٰ کیا کیونکہ ان پر ایک حالت تھی ورنہ وہ عبدیت کے بھی معترف تھے, چنانچہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے. کسی نے پوچھا کہ جب تم خدا ہو نماز کس کی پڑھتے ہو, جواب دیا کہ میری دو حیثیتیں ہیں, ایک ظاہر اور ایک باطن, میرا ظاہر میرے باطن کو سجدہ کرتا ہے, یہ بھی رمز غامر ہے. یہ ہے مولانا اشرف علی صاحب خانوی کا بیان. اب یہاں سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو حسین بن منصور الحلاج کی طرف سے دفاع کیا ہے کہ ان کا ان الحق کہنا کہ میں خدا ہوں یا میں حق ہوں, اس کو جو ہے خدائی دعوے پر محمول نہ کیا جائے, اس لیے کہ وہ عبدیت کے بھی قائل تھے, یعنی اپنے کو خدا بھی کہتے تھے اور عبد بھی اپنے آپ کو کہتے تھے. پھر مثالوں میں یہ دی کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے. جب ان سے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا تم خدا ہو تو نماز کس کی پڑھتے ہو, تو اس نے کہا کہ میری دو حیثیتیں ہیں, ایک ظاہر اور ایک باطن, ظاہر میرا بشر اور انسان ہے, میرا باطن خدا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مقول مولانا شرف صاحب تھانوی کے کہ انہوں نے جو ظہور اور حلول میں فرق کیا ہے کہ یہ حلاج حسین بن منصور الحلاج حلول کا قائل تھا حلول کا قائل تھا, اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اندر حلول کیا ہوا ہے, یعنی میرے اندر جو روح ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی روح ہے اور میرا یہ ظاہری بدن جو ہے یہ بشر اور انسان کا بدن ہے اور میرے اندر جو روح ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی روح ہے. تو یہ عقیدہ جو ہے یہ عقیدہ بھی وحدت الوجود کی طرف ہی لے جاتا ہے, وحدت الوجود کی طرف لے جاتا ہے, کیونکہ انسان کے اندر جو مین چیز ہے وہ ہے انسان کی روح. انسان ہی ویسے حقیقت اس روح کو ہی کہا جاتا ہے, اس بدن کے اندر وہی تصرف کرتا ہے. جب انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح ہوئی, کبھی وہ اس کو تجلی بھی اللہ کی کہتے ہیں, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح ہوئی, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اندر حلول کیا ہوا ہے. تو گویا یہی انسان اللہ ہے اور یہی انسان ہے, تو اس لیے اس انسان کو اللہ کا غیر نہ کہا جائے گا, اس انسان کو اللہ کا غیر نہ کہا جائے گا. تو اس لیے مولانا اشرف علی سر تھانوی نے جو ان کی طرف سے دفاع کیا ہے, ان کے دفاع کرنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملا.